الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج جس عنوان پر ہم بات کریں گے یہ ہے اسلامی قانون وراثت آپ سورۃ نساء پڑھ رہی ہیں اس میں وراثت کا قانون تفصیلی آیا ہے تو ضروری ہے کہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم اسلامی قانون وراثت کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ آیات اچھی طرح ہم سمجھ سکیں اور عملی زندگی میں ان کو زندہ کر سکیں اور جاری ساری کر سکیں. اگر ہم دنیا کے ممالک کو دیکھیں تو اکثر ممالک سرمایہ داری کا رونا روتے ہیں اور پھر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو دولت ہے اس کو چند مخصوص ہاتھوں میں سمیٹنے سے کیسے روکا جائے. یعنی یا تو افراد دولت کو سمیٹ رہے ہیں تو چند ہاتھوں میں دولت آ رہی ہے, امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے, یا پھر کچھ ممالک ہیں جو کہ امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کا انہوں نے کیا علاج تجویز کیا کہ فرد کی ذاتی ملکیت کو بالکل ختم کر دیا اور پھر اسی سے سوشلزم اور کمیونزم کہ اب فرد کی کوئی ذاتی ملکیت ہے ہی نہیں, یہ دوسری انتہا پر لوگ پہنچ گئے. تو یہ کیا تھا, یہ اشتراکی نظام, یعنی سرمایہ داری کا اپوزٹ اشتراکی نظام کی صورت میں سامنے آیا. اسلام اللہ کے نزدیک ہمارا دین ہے اور بہترین دین ہے اور اللہ نے اس کو ذاتہ حیات کے طور پر ہمارے لیے پسند کیا ہے اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ مکمل دین ہے. کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پر آقا نے, آج بھی وہ سچائی لوگوں سب سے بڑی سچائی ہے. تو اسلام کا معیشت کا نظام دیکھیں تو نہ تو یہ فرد کی ملکیت کو ختم کرتا ہے اور نہ اس بات کا موقع دیتا ہے کہ دولت سمٹ جائے, یعنی دولت سمٹ کر ایک جگہ اکٹھی ہو جائے, بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دولت جو اکٹھی ہوتی ہے کسی فرد کے پاس جب دولت جمع ہونے لگتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جائز اور حلال طریقے سے جو دولت کمانے والے نے کمائی ہے اس کو خرچ بھی کیا جائے, یعنی حقوق العباد کی ادائیگی, زکوٰۃ اور صدقات کا انتظام اور پھر اسی طرح تقسیم وراثت, تقسیم میراث. وہ توازن قائم کرتے ہیں جو دولت کی صحیح تقسیم کے لیے ضروری ہے. تو اب اگر آپ تقسیم میراث کو ہی دیکھ لیں, اسلام کا قانون وراثت دیکھیں, اس کے اصولوں کو, تو ان کی اگر کوئی شخص پابندی کرتا ہے تو ہر فرد کی موت کے ساتھ ہی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو اس کا ترکہ ہے, جو اس کا مال ہے, وہ متعدد لوگوں پر, بہت سے جو اس کے رشتہ دار ہیں, جو اس کی اصول اور فروع ہیں, ان پر کو تقسیم کر دیا جائے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دولت گردش میں آتی ہے, دولت جمع نہیں ہوتی. تو اصول اسلام میں ایک مستقل فن اور علم کی حیثیت رکھتا ہے اسلامی قانون وراثت, جس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. اور ان اصولوں کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں وراثت سے متعلق جب آیات کی وضاحت کی تو یہ بات کہی کہ فریدۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں, یہ فرض ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کبھی یہ بھی کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ مردوں کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. تو یہاں پہ یوصیکم اللہ یعنی فریدت من اللہ, یوصیکم اللہ. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں سورۃ نساء میں آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک, 7 to 14 جو آیات ہیں جو وراثت سے متعلق ہیں, تو احکام وراثت کی آیات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, بڑا ہی سخت انداز ہے. آیت نمبر 13 ہے, 13 ہے, کیا کہتے ہیں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم, کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہی ہے بڑی کامیابی, دنیا میں دولت جمع کرنا, اپنی منمانی کرنا, سٹیٹس, معیار زندگی کی بلندی. انسان یہ چاہتا ہے نا میرا معیار زندگی بلند ہو, بے شک مال حلال سے آئے یا حرام سے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میرے احکامات پر عمل کرنا, میری آیات کو زندہ کرنا، قانون وراثت کو اس طرح لے کر چلنا جیسے کہ میں نے کہا ہے جو تلک حدود اللہ، تو یہ ہے وذلک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک طرف جنت اور بڑی کامیابی کا اعلان، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں، یعنی ترغیب بھی دلائی تو ترہیب بھی۔ ڈرایا کیسے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اب جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی بھی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ان آیات پر عمل نہیں کرتا، اگر اپنی زندگی میں قانون وراثت کو جاری نہیں کرتا، لے کر یا دے کر، یعنی جہاں اس کا بنتا ہے وہاں اس کو لینا چاہیے، اور جہاں جہاں دوسرے رشتہ داروں کا بنتا ہے جب موقع ہے تو ان کو دیا جائے، بانٹا جائے، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے میری حدوں سے تجاوز کیا، اس نے میری نافرمانی کی، اسے میں آگ میں ڈالوں گا، اور لوگوں جس کو اللہ آگ میں ڈال دے۔ میری بہنوں، میری ساتھیوں، میری ماؤں، اس پر غور تو کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کو، اور خاص طور پر مردوں کو جو کہ مرد گھروں کے ذمہ دار ہیں، اور وراثت کی تقسیم کے موقع پر ان کا رویہ اور ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، ان کی مردانگی اجازت نہیں دیتی نا کہ وہ کسی بیٹی کو، بہن کو، عورت کو حصہ دیں اور جائیداد اور زمین بٹ جائے، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ تو ان سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو بھی ان حدوں کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا، اور جس کو اللہ آگ میں ڈال دے، اب سوچیں کہ پھر اس کا کیا رہے گا، پھر اس کے ساتھ کیا بنے گی، پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں جو وہ آگ میں ڈالے گا، بلکہ کیا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور پھر کہا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ اس کے لیے تو رسوا ہونے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، بہت ہی برا عذاب ہے۔ وراثت کے قانون کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کی پوری تفصیل قرآن میں بتائی گئی، اس کے حصے اللہ نے قرآن میں بانٹ دیے، اور بانٹنے کے بعد یہ کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَرِيدَةً مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ باتیں کہیں؟ اس لیے کہیں کہ یہ ایک وارننگ ہے، یہ سخت احکامات ہیں، یہ اہم احکامات ہیں۔ کبھی کہا یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، اور احادیث میں بھی احکامات کی اہمیت ہمیں ملتی ہے، اور علم میراث کی تاکید ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلمها الناس، کہ علم میراث سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ فإنی، پس بے شک، امرؤ مقبوض، کیونکہ مجھے بھی فوت کیا جائے گا، وأن العلم سيقبض، اور علم میراث قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ وَتُظْهَرُ الْفِتْنَةُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيدَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُقْضِي بِهَا، یہاں تک کہ دو آدمی مقررہ حصے میں اختلاف کریں گے اور کوئی ایسا آدمی نہ پائیں گے جو ان میں فیصلہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لوگوں علم میراث سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ مجھے بھی فوت کیا جائے گا اور علم میراث بھی اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی جب آپس میں لڑیں گے، اختلاف کریں گے، ایک کہے گا یہ میرا حصہ، دوسرا کہے گا یہ میرا حصہ، اس کو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ السنن الکبریٰ البیہقی اور المستدرک الحاکم میں یہ روایت ملتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم میراث کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اور دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی یہ آیتیں جو ہے نا، جیسے فوت ہو چکی ہیں، نسیم منسیا، کہ ان کو بھلا دیا گیا ہے، کہ عمل نہیں کرتے لوگ ان پر، پھر بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق، فرائض اور چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وراثت کی تقسیم نظر نہیں آتی۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جیسے آپ کی والدہ کو یا دادی کو یا پھوپھی اور خالہ کو وراثت میں حصہ ملا، ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگ ہیں جن کے خاندان میں تقسیم ہوئی ہے؟ اور اسلامی لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے، 50% سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، یعنی کم لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں نا۔ اور آیتوں کی طرح یہ بھی آیات ہے، جیسے اقیم الصلاۃ وبالوالدین احسانا وعلی الناس حج البیت من استطاع، جس طرح حج فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا فرض ہے، اسی طرح وراثت کے قانون پر عمل کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ نصف علم ہے، وراثت کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف علم کہا، آدھا علم کہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا، تو اب آپ دیکھ لیں کہ کم لوگوں کو اس کا علم ہے اور اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں تو ہمیں تقریباً 70 کے قریب، 70 کے قریب مستقل ایسی کتابیں نظر آتی ہیں، جن میں سے 40 کے قریب اصل اور 24 کے قریب اس کی تشریح ہے، اور 5-6 حاشیے ہیں جو کہ ہمیں وراثت کے علم پر ملتے ہیں، لیکن اردو میں بہت کم کتابیں ہیں۔ اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں نا، بہت کم کتابیں ہیں کہ وراثت پر جو ملیں، تو ضرورت ہے کہ آسان زبان میں عوام کے سامنے وراثت کا علم رکھا جائے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، علم 3 ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے، آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ، اور انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم۔ یہ دار قطنی اور ابن ماجہ اور اسی طرح حاشیہ حدیث ترمذی میں ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وراثت کتنی ضروری ہے کہ آپ نے 3 علم میں سے ایک اس کو کہا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہیں گزرنی چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس کچھ بھی چیزیں ہیں، تو کچھ پتہ نہیں زندگی کا کہ انسان اس کی وصیت کر دے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تو کہا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ یعنی جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وصیت کر دی ہے، تو باقی جو 1/3 ہے، یعنی 1/3 میں سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر وصیت کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور میری ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے کہا، 2/3 دے دوں؟ 2/3 کا کیا مطلب ہے؟ 3 میں سے 2، یعنی کہ مال کے 3 حصے کیے جائیں، 2 دے دیے جائیں، تو 3 میں سے 2، 2/3 دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے کہا، نصف دے دوں، آدھا دے دوں؟ فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، تہائی دے دوں؟ تہائی کیا ہوتا ہے؟ 3 میں سے 1۔ فرمایا، تہائی دے سکتے اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، بے شک جو مال اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالا پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، مرنے کا وقت جب قریب آیا، سب بانٹ بونٹ دے دلا، وارثوں کو نہ ملے، کیونکہ بعض وارث ان کو پسند بھی نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے بیٹا ہی بڑا پسند نہ ہو کسی بھی وجہ سے، کہ نافرمان ہے اور اس نے کہنا نہیں مانا، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں دینا نہیں چاہیے، نہ تو آگ کر جاتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی باپ اور کوئی ماں اپنی اولاد کو وراثت میں سے آگ نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیا، خواب اخبارات اور رسائل میں کیوں نہ چھپوا دے کہ میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے، ناخن کو گوشت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ جو رشتے ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا نا تو رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، کہنے لگے کہ ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ عمل نہیں کر سکا، اور وہ یہ تھی کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے نا کچھ چھوڑ کر مرتا، تو ان کا بیٹا اس کے پاس کافی تھا، کہنے لگا بجن آپ اداس نہ ہوں، اور اس نے اپنے مال میں سے اپنے باپ کے نام لگوایا تاکہ آپ اس حدیث پر بھی عمل کر لینا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ایک حدیث سے عمل نہیں ہوا تو رو رہے ہیں نا، کس حدیث پہ عمل نہیں کیا، میں نے چھوڑا نہیں کچھ اولاد کے لیے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ کوئی ایک حدیث بھی مل جائے کہ جس پر عمل کیا ہو، اور بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جن کو پکڑ کر رونا چاہیے کہ ابھی ان پر بھی عمل کرنا ہے، بے شمار آیات ایسی ہیں جس پر سوچنا چاہیے کہ ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی بھی بہت ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث ہیں، یہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وراثت کی کیا اہمیت ہے، اور وراثت کا مال بالکل اسی طرح تقسیم کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کوئی وارث اس کو محروم کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ نفع کے لحاظ سے، فائدہ کے لحاظ سے کون زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے مزید اب ہم دیکھتے ہیں وراثت کا جو قانون ہے اس کی کیا تفصیلات ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میراث، علم میراث کہتے کس کو ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ فقہ اور حساب کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے سے ترکہ میں سے وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں۔ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ جو چھوڑ دیا، یعنی مرنے والا مرتے وقت جو کچھ چھوڑ کر مر گیا اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو فقہ حساب کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے سے ترکہ میں سے وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں۔ اچھا، علم میراث کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ علم میراث کا موضوع ترکہ اور اس کے مستحق اور ان کے حصے ہیں، یعنی تین چیزیں ہیں ٹاپک میں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ترکہ، یعنی کوئی چیز تو ہو جو مرنے والا مرتے وقت چھوڑ کر مرا ہے، ترکہ۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے مستحق، وہ ملنا کس کو چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ حصے، ملے گا کتنا کتنا۔ ابھی آپ نے پڑھا نا، کہیں آپ نے 1/3 پڑھا، کہیں آدھا پڑھا، کہیں آپ نے 8واں پڑھا ہے نا، کہیں 6ٹا پڑھا، سدس، سمن، ربو، اس طرح کے مختلف پڑھے، تو یعنی ان کے حصے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے علم میراث یا اسلامی قانون وراثت کا مقصد کیا ہے؟ اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے، اور اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر عوام میں سے، آبادی میں سے کچھ لوگ اس کو کر لیں تو باقیوں پر اس طرح سے لازم نہیں ہوتا، جیسے نماز جنازہ بھی یا اعتکاف کرنا، اگر کچھ لوگ کسی بستی میں سے یہ فرض ادا کرتے ہیں تو باقیوں کے اوپر اتنا وہ لازم نہیں رہتا، اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب پکڑ میں آتے ہیں۔ وراثت کے ارکان کیا ہیں؟ اب جتنی اہم باتیں ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ ان لوگوں میں سے شامل ہوں جن کو یہ علم آتا ہے، اور آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تین ہیں وراثت کے ارکان، ان میں سے ایک تو ہے مورث، میم و را اور سا، مورث، میم و را سا، یعنی میت یا جو میت کے حکم میں ہو، یعنی میت کا ہونا ضروری ہے، کوئی مر جائے، مورث۔ دوسرا ہے وارث، یعنی وہ زندہ افراد جو میت کا مال لینے والے ہوں۔ تیسرا ہے موروث، موروث ہوتا ہے میت کا چھوڑا ہوا مال، زمین یا سامان وغیرہ۔ تو مورث، وارث، موروث۔ مورث کون ہوتی ہے؟ میت۔ وارث وہ ہوتے ہیں جو اس کے وارث ہوتے ہیں، یہ تو آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ وارث سب کو پتا ہے کہ میں وارث ہوں، ہے نا، لینا جو ہوتا ہے سب کو پتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے موروث، کہ اس نے چھوڑا کیا ہے، یعنی میت کا چھوڑا مال، زمین وغیرہ۔ اگر آپ مورث، وارث اور موروث کو یاد نہیں بھی کر پاتی، آسان لفظوں میں آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں میت اور وارث، یعنی جو زندہ افراد ہیں، اور نمبر تین جو ترکہ، یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو وراثت ثابت نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی مس ہو جائے، مثلا کوئی میت ہی نہیں ہے، بعض اوقات وارث ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، وراثت دے دے، وراثت دے دے، میت ہے ہی نہیں، ابھی مرا کوئی نہیں ہے، لیکن مر جائے گا، امید ہے کہ یہ مر جائے گا، یہ اس کو فالج ہو گیا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اور یہ ہاسپٹل میں ہے، اور یہ بول نہیں سکتا، تو وارث بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا ہے نا، حوث ہے نا۔ انما المال والاولاد فتنہ، لوگوں مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، بڑی سخت آزمائش ہے۔ جب تک میت نہیں ہے، کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے، تو بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، میت ہو گئی، مال موجود ہے، लेकिन वारिस नहीं है तो भी तकसीम नहीं हो सकती। फिर वो गवर्नमेंट इस्लामिक बैतुल माल में गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अच्छा, अगर वारिस भी है पर तरका नहीं है तो भी तकसीम नहीं हो सकते। तो तीन अरकान है जैसे जरूरी चीजें हैं। अच्छा, फिर इसके बाद विरासत की शराइत क्या है। विरासत की तीन शर्तें हैं और उनमें से पहली ये है कि मुवर्रिस यानी मैयत की वफात के वक्त वारिस का जिंदा होना। क्या मतलब है इसका? मसलन अगर आप देखें कि बाप मरता है, ठीक है, और उसके बेटे हैं, और बाप मरा तो लेकिन जो बेटा था वो बाप से पहले मर गया, तो अब अगर बेटे की जो औलाद है ना उसको नहीं मिलेगा। आप इसको समझें कि मैयत की वफात के वक्त वारिस का जिंदा होना। मसलन एक आदमी है, उसका बेटा है, फिर आगे उसका भी बेटा है, यानी दादा है, बेटा है और पोता है। अब दादा के फौत होने से पहले उसका बेटा फौत हो गया। अब उसका बेटा फौत हो गया ना, तो अब क्या है कि वारिस जिंदा नहीं है, तो अब मैयत जब तरका तकसीम होगा तो वो आगे नहीं जा सकता, या मतलब उस वारिस को भी नहीं मिल सकता क्योंकि वो फौत हो चुका है। दूसरी इसकी शर्त यह है कि मैयत की मौत का यकीन होना, क्योंकि विरासत होती तब है तरका जबकि मरने वाला मर जाता है। तीसरा यह है कि विरासत के मवाने का ना पाया जाना, विरासत के मवाने मना से है, यानी ऐसी चीजें जो कि विरासत की तकसीम में रुकावट बन जाए, अगर वो आ जाएंगी ना तो भी तकसीम नहीं हो सकती। अभी इसको इंशाल्लाह भी और आप सुनेंगी पढ़ेंगी तो और समझ आएगी। अगली बात है कि विरासत के असबाब क्या हैं। विरासत के तीन असबाब हैं। एक है नस्बी कराबत, यानी मैयत के वो वर्सा जो खूनी रिश्ते की वजह से वारिस बनते हैं, इनका ताल्लुक फुरू से हो। फुरू कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, फारा एन इसका रूटवर्ड है, फरा कहते हैं शाख को, ब्रांच को। तो फुरू से मुराद है औलाद या औलाद की औलाद या उसूल। उसूल असल से है, ये रूट को जड़ को कहते हैं, यानी वालदेन या वालदेन के वालदेन आगे ऊपर, यानी जो फुरू हैं वो नीचे हैं, उसूल जो हैं वो ऊपर हैं, है ना। माँ बाप पहले होते हैं और बाद में औलाद होती है ना। फिर या अतराफ, अतराफ तरफ की जमा है, जिसको आप हवाशी भी कह सकते हैं, यानी भाई चचा या इनकी औलाद। तो ये क्या है? नस्ली कराबत। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, भले कुल जालना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, और हर माल में जो वालदेन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं हमने हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। पहला विरासत का सबब क्या है? नस्बी कराबत, यानी नसब का जो रिश्ता है उससे विरासत की तकसीम। फिर दूसरा है निकाह, औरत के साथ सही निकाह हो, रुखसती और खलवत हुई हो या ना हुई हो, यानी जो निकाह की शराइत है वो पूरी होती हो, तो फिर जो है वो ये है। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियों के तरका में से तुम्हारे लिए निस्फ है, आधा है। तो दूसरा सबब है निकाह। तीसरा जो है वो है विला। विला कोई शख्स गुलाम या लौंडी को आजाद कर दे, और अब जो वो गुलाम और लौंडी था ना वो फौत हो जाए और उसका कोई नस्बी वारिस ना हो, तो आजाद करने वाला इसका वारिस होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल वलाउ लिमन आतक, यकीनन वला विरासत का हक उसके लिए है जिसने आजाद किया। वला यानी विरासत का हक इसलिए इसके लिए है जिसने आजाद किया, क्योंकि जो है ये गुलाम अब मालिक ने उसको आजाद कर दिया और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है और वो मर जाता है तो किसको मिलेगा? उसके मालिक को मिलेगा। तो ये तीन इसके सबब हैं। अगला सवाल फिर ये पैदा होता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान विरासत से महरूम हो जाता है, यानी मवाने विरासत। मवाने कैसे लिखेंगी? मना, मीम नून आयन मना होता है ना, उसी से मवाने है, मीम वो अलिफ नून आयन मवाने। तो वो असबाब जिनकी वजह से वारिस विरासत से महरूम हो जाता है वो चार हैं। नंबर एक, गुलाम होना। गुलाम ना खुद वारिस बनता है ना इसका कोई वारिस बनता है, इसकी तमाम कबाई मालिक की मिल्कियत होती है, अलबत्ता वो गुलाम जिसका कुछ हिस्सा आजाद हो और वो अपने आजाद शुदा हिस्से के मुताबिक वारिस होगा। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکاتب غلام حد یا میراث کو پہنچے تو آزاد شدہ حصے کے مطابق وارث بنایا جائے گا. دوسری چیز ہے قتل. جس قتل کی وجہ سے قصاص یا دیت لازم آئے اس قتل کی بنا پر قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث القاتل شیئا، قاتل کسی چیز کا بھی وارث نہیں بن سکتا. اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی سنن ابی داؤد میں ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. پھر غلام ہونا اور قتل ہونا، اس کے بعد تیسری جو معنی چیز ہے وہ ہے اختلاف دین. مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے. چوتھی چیز ہے ولد زنا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے زانی باپ کا اور باپ بچے کا وارث نہیں ہوگا، البتہ وہ اپنی ماں کا اور اس کی ماں اس کی وارث ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراشی وللعاہر الحجر، اولاد صاحب بستر کی ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے. اور یہی حکم ولد لیان کا ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بیوی سے لیان کیا اور بچے کا انکار کیا. لیان کا قانون آپ سورت نور میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند بیوی کے درمیان جدائی کر دی اور بچہ عورت کے ساتھ ملا دیا، اور پھر یہ اصول جاری ہو گیا کہ وہ بچہ اپنی ماں کا اور ماں اپنے بچے کی وارث ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. اچھا، اب ہمیں اب تک وراثت کی فرضیت اہمیت کا اندازہ ہوا، پھر ہم نے وراثت کی تعریف جو ہے وہ سمجھی، پھر اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت کیا ہے، پھر اس کے ارکان، پھر اس کی شرائط، پھر اس کے بعد موانع کیا ہیں، اور اب ضروری ہے یعنی اتنے مراحل پورے ہونے کے بعد کہ جب وراثت کا مال تقسیم ہونے لگے تو پھر اس وقت ترکہ کے ساتھ چار حقوق اہم ہیں کہ میت کا ترکہ ورثہ میں جب تقسیم کیا جائے گا تو ترکہ کے متعلق چار چیزیں اہم ہیں، جس میں پہلی چیز ہے کفن دفن. مثلاً میت ہے اور وہ آدمی مر چکا ہے، عورت مر چکی ہے، وارث چاہتے ہیں تو بعض اوقات کفن دفن سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو جائے. تو نہیں، جب تک میت کے کفن دفن کا انتظام نہ کر لیا جائے اور وہ اس کے ترکے میں سے مناسب انداز سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، اگر کوئی رشتہ دار دوست احباب میں سے اپنے پاس سے وہ کرنا چاہے خوشی سے اپنی سے تو الگ چیز ہے، لیکن ترکے میں سے وراثت کا جو مال ہے میراث کا اس میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. اور جیسے پاکستان میں تو انڈیا میں یا ہمارے ان ممالک میں تو اتنے پیسے نہیں لگتے کہ کفن دفن کے لیے کپڑے کے لیے کتنے آئیں گے اور قبر کی کھدائی کے لیے تو کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں یعنی خرچہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس کا انتظام کرنا ہوگا. یہاں پہ قبر کتنے میں ملتی ہے؟ 4,000, 8,000, 7,000. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو گاڑی ہوتی ہے اس کا خرچہ، پھر یہ کہ میت کو رکھ نہیں سکتے، پاکستان انڈیا میں وفات ہو جائے تو وہیں رکھتے ہیں نا، جو ہی ڈیتھ ہو جائے یہاں کے قانون کے مطابق فوراً اطلاع دینی ہوتی ہے اور ان کی گاڑی آ کے میت کو پھر لے جاتی ہے، اور پھر اس کو ہر کوئی نہلا بھی نہیں سکتا. نہلانے کے بھی یہاں پہ اس کے پیسے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ بندہ چاہیے، وہ سرٹیفائیڈ جگہ ہونی چاہیے، اس کے بھی وہ انہوں نے پوری انسپیکشن کی بھی ہوتی ہے کہ مطلب یہ میت کے لیے صحیح ہے کہ نہیں. جہاں میت کو فوراً دفن بھی نہیں کر سکتے جیسے پاکستان انڈیا میں ہم کر لیتے ہیں، کہ اس پہ پوری قانونی کاروائی کی جاتی ہے. پوری قانونی کاروائی میں بعض اوقات زیادہ وقت لگ جاتا ہے، زیادہ دیر لگ جاتی ہے. تو اس طرح میت کے کفن دفن کے انتظام میں کافی خرچہ آتا ہے. اور اگر کوئی یہی وصیت کر دیا کہ اس کی میت واپس اس کے ملک لے جائی جائے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ڈالر، کتنے ہزار ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے. تو بہرحال ایک اس میں اہم چیز کیا ہے کہ میت کے کفن دفن کا انتظام اگر کوئی نہیں کر رہا، جیسے بیٹے ہیں، اولاد ہے، تو مطلب خود ان کو اپنے پیسوں سے میت کا انتظام کرنا چاہیے. اگر وہ نہ کریں، اولاد نہیں کرتی، تو پھر اس کے ترکے میں سے اس کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے ادائیگی قرض. میت کے ذمہ جتنا قرض ہو اسے ادا کیا جائے گا، خواہ ادائیگی میں ساری میراث ختم ہو جائے، سارا ترکہ ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی جان اس کے قرضے سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جمہور کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ نا کہ مرنے والے نے کسی سے پیسے لیے تھے، اب وہ لاکھ ڈالر ہیں یا ہزار ڈالر ہیں یا سو ڈالر ہیں، وہ ادا ہونے چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی۔ دوسرا یہ ہے جیسے حج، زکوٰۃ، اس نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی تو وہ بھی ادا کیا جائے، روزے اس کے اوپر رہتے تھے تو اس کا فدیہ دے دیا جائے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور اس کے ذمے ایک مہینے کے روزے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے ادا کروں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، مثلا اگر میت نے منت مانی ہے کہ اس نے فلاں کو حج کرانا ہے یا عمرہ کروانا ہے، تب اس کی ادائیگی کی جائے، یعنی یہ بھی ایک طرح کا قرض ہو گیا کہ اس نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز کو واجب کر لیا جو واجب نہیں تھی، یا اور کوئی بھی قرض ہے کسی بھی طرح کا جو اس کو ادا کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر اس میں یہ چیز بھی آتی ہے ادائیگی قرض میں، جیسے پیسے ہوتے ہیں اور بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی سے ادھار لی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کی بھی ادائیگی کا انتظام جو جو جتنا جتنا علم ہے اس کو کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اہم ہے ترکہ کے متعلق، میت کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے، جو بھی اس کی جائز وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ جائز وصیت کی بھی تین شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ ادائیگی قرض کے بعد 1/3 حصہ، یعنی تہائی حصہ یا اس سے کم کی وصیت ہو۔ مثلا جیسے مرنے والے نے وصیت کی کہ اس کے مال میں سے اتنا فلاں کو دے دیا جائے، تو اب وصیت جائز ہونی چاہیے۔ جائز وصیت میں یہ دیکھا جائے گا کہ 1/3 ہو یا پھر اس سے تھوڑی ہو۔ اور اس سلسلے میں آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث یاد رکھنی ہے کہ کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آدھے حصے کا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تہائی مال کا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تہائی کا کر دے، لیکن تہائی حصہ بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا آخری الفاظ تھے؟ قال الثلث والثلث کثیر، کہ کر دے تہائی کا لیکن وہ بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ ادائیگی قرض کے بعد 1/3 حصہ ہو یا اس سے کم کی وصیت ہو۔ دوسری، ان ورثاء کے حق میں وصیت نہ کرے جو ترکہ میں حصہ لینے والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کا حصے اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مثلاً جیسے سورۃ نساء کی آیات جو آپ نے پڑھی ہیں، تو اس میں بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ، ماں باپ کا حصہ، بیوی کا، شوہر کا، یہ جو بھی حصے ہیں، ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تیسری چیز جو کہ وصیت کے ضمن میں ضروری ہے، کسی حرام کام کی وصیت نہ کرے۔ اور اس سلسلے میں آپ سورۃ لقمان کی آیت کو یاد کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں ماں باپ تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کا کہنا نہ مان۔ یعنی ماں باپ کے سارے کہنے ماننے ہیں، لیکن اگر وہ یہی کہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو یعنی شرک کرو، تو پھر ماں باپ کا کہنا بھی نہیں ماننا، وہ کہ ان کے بڑے حقوق ہیں۔ تو اگر میت مرنے والی وہ کوئی ایسی بات کی وصیت کر گئی ہے جو حرام ہے، تو اس کا کہنا نہیں ماننا۔ مثلا کسی وارث کو ہی وہ محروم کرنے کا کہہ جائے، وہ کسی زنا کے اڈے کو، فحاشی کے اڈے کے لیے، یا کوئی غلط کام کے لیے کہہ دے کہ میرا مال دے دیا جائے، تو یہ چیز بھی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت فی المعصیت انما الطاعت فی المعروف، نافرمانی کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ تو ترکے کے متعلق پہلی چیز کفن دفن، دوسری ادائیگی قرض، تیسری وصیت۔ اور وصیت میں پھر آپ نے تین چیزیں پڑھی کہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، دوسری چیز ورثاء کے حق میں وہ وصیت نہ کریں، اور تیسری حرام کام کی نہ کریں۔ اور پھر ترکے سے متعلق جو چوتھی اہم چیز ہے وہ ہے ورثاء میں تقسیم۔ اب کیا ہوگا کہ یہ سارے مراحل جب طے ہو جائیں گے، تو جس کے جو حصے بنیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اچھا، جو وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی بھی نا تین قسمیں ہیں۔ اس میں اصحاب الفروض، یعنی ذوی الفروض، یعنی وارثوں کی، مال کی جو وارثوں کے اندر تقسیم ہوگی، تو وارثوں کی قسمیں یا ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ذوی الفروض آتے ہیں، اس سے مراد وہ رشتے دار ہیں جن کے اسے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں واضح احکامات موجود ہیں، اور قرآن مجید میں یہ احکامات سورۃ نساء میں تفصیل سے ملتے ہیں. اور یہ جو اصحاب الفروض ہیں یہ کہیں یہ 12 ہیں، 4 مردوں میں سے ہیں اور 8 عورتوں میں سے. نمبر 1 شوہر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 دادا، نمبر 4 مادری بھائی، نمبر 5 بیوی، نمبر 6 ماں، نمبر 7 دادی نانی صحیحہ، نمبر 8 بیٹی، نمبر 9 پوتی پڑپوتی، نمبر 10 حقیقی بہن، نمبر 11 پدری بہن. پدری کون ہوتا ہے؟ باپ، باپ سے جو بہن. اور نمبر 12 مادری بہن، مدر یعنی ماں سے. تو ذوی الفروض، اصحاب الفروض ان کو کہتے ہیں. اچھا دوسری جو قسم ہے جو کہ وارث بنے گی وہ ہے اس بات، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین سواد با اسبا، اور اسبا کے لغوی معنی ہوتے ہیں مضبوط کرنا اور جوڑنا. اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ میت کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے اسے متعین نہیں ہیں بلکہ اصحاب فروض سے بچا ہوا ترکہ پاتے ہیں، اور اگر اصحاب فروض موجود نہ ہو تو تمام ترکہ کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جن کا حصہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کوئی مقرر نہیں ہے. یا تو جب ذوی الفروض کو دیا گیا نا تو کچھ بچ گیا تو اس بات میں تقسیم ہوگا. جیسے بخاری کی حدیث ہے، یعنی اس کے احکامات سورۃ نساء میں بھی ملتے ہیں اور بخاری کی حدیث میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوی الفروض سے جو بچ رہے مرد رشتہ داروں کا حق ہے جو قریبی ہوں. یعنی یا تو جو بچے تو ان کو ملے گا، یا پھر ذوی الفروض ہوں ہی نہ پھر ان اسباب مل جائے گا. اور اس میں بھی یہ اسباب آپ نے پڑھا ہی تھا نا، جیسے مضبوط یا جوڑنا، جیسے گوشت کے پٹھے جو کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں اسبا سورۃ یوسف میں بھی لفظ ملتا ہے نا، یعنی یہ قریبی لوگ بنتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں. اچھا ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ کہ اسبا یا تو یہ خونی رشتے کی وجہ سے اسبا بنتے ہیں، یا پھر آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہیں ہے تو جیسے آزاد کرنے والا مالک اس کا وارث بنے گا، یہ بھی اسبات میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح اور اس میں جو لوگ آتے ہیں، اس میں اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو بہت سی ہیں، لیکن ابھی آپ اگر اتنا ہی یاد کر لیں کہ اسبات میں اسبا نسبی ہے اور اسبا سببی ہے، اور نسبی میں جو خون کی وجہ سے بنتا ہے، اور سببی میں جیسے غلام کی مثال آپ یاد رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے، یعنی جیسے ابھی آپ جب وراثت کے قانون کو اگر آپ سمجھنے چلی ہیں تو آپ دیکھیں گی کہ کچھ اور اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے حجب، ہا جیم با. حجب کے لغوی معنی ہوتے ہیں روکنا، پردہ کرنا، مثلاً حجاب اسی سے ہے. اصطلاحی طور پر کسی وارث کو دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے کل یا بعض حصے سے محروم کر دینا، یہ حجب کہلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی وارث کو دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے کل یا بعض حصوں سے محروم کر دینا، یہ حجب کہلاتا ہے. اس کی مثال دیتی ہوں، مثلاً خاوند کا اولاد کی وجہ سے نصف سے چوتھائی حصے کی طرف منتقل ہو جانا. اگر اولاد نہ ہونا تو خاوند کو کتنا ملے گا جو بیوی چھوڑ جائے؟ آدھا. اگر اولاد ہو تو پھر اس کو 1/4 ملے گا. اور یہ صرف 5 افراد میں یہ حجب واقعہ ہوتا ہے، جن میں خاوند، بیوی، ماں، پوتی اور پدری بہن ہے. یہ تو ہے حجب نقصان، یعنی ایک وارث موجود ہے تو دوسرے وارث کے حصے میں اس نے کمی کر دی. آپ کو سمجھ آئی نا اس مثال سے کہ اولاد نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی سے کل حصے سے محروم ہو جانا، جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کا حصہ کوئی نہیں ہے، باپ موجود ہے تو دادا کا کچھ نہیں ملے گا، تو یہ بھی ہے حجب کہلاتا ہے. تو کیونکہ بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی حجب کا لفظ جب آئے تو آپ پریشان ہو جائیں. اچھا اس میں اسی طرح اگر ہم آگے چلیں، یعنی جتنا بھی ابھی تک آپ نے سمجھا آیات سے، احادیث سے، وراثت کے قانون کے بارے میں، چند ایک باتیں بہت ضروری ہیں. لوگ بہت اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ عورت کا حصہ یا لڑکی کا حصہ کم رکھا گیا، تو وہ کیوں کم رکھا گیا؟ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز اور کتنی چیز مناسب ہے. اور وہ بات بھی آپ کو یاد رکھنے والی ہے کہ عورت یا لڑکی لیتی رہتی ہے، تو اس کو کسی کو دینا نہیں ہوتا، جبکہ جو مرد ہے نا اس کو دینا ہی دینا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ شادی ہوتی ہے تو مرد کو مہر دینا ہے، ساتھ ہی نان نفقہ کی ذمہ داری ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال نا، اسی لیے تو الرجال قوامون علی النساء ہے. جبکہ عورت کو کیا کرنا ہے کہ بیٹی کی حیثیت سے باپ سے بھی لینا ہے، اور پھر جب شوہر کے وہ گھر آتی ہے تو بیوی کی حیثیت سے اس کو شوہر سے بھی ملتا ہے، تو دونوں طرف سے اس کو ملتا ہے. اگر وہ کسی پر خرچ کرے تو یہ اس کے لیے اجر کی بات ہے، اگر وہ نہ کرنا چاہے اپنے مال میں سے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال کی وراثت کی جو تقسیم رکھی ہے، وہ اس لیے مرد کو دگنا اور عورت کو آدھا یعنی کم دیا ہے مرد سے، اس لیے نہیں دیا کہ مرد زیادہ اہم ہے یا اس کو فضیلت حاصل ہے اور عورت کو کم، ایسا نہیں ہے. یہ ساری تقسیم بھی ضرورت اور حالات کے مطابق ہے، کیونکہ مرد کو خرچ کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس لیے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کی کفالت کی، کسی کو کھلانے کی پلانے کی، اس کو لینا ہی لینا ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے. تو اب یہ الگ بات ہے الٹ ہو سوسائٹی میں، مرد گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے اور عورت کو کمانے کے لیے نکال دیا جائے، اور جب ایک مرد کو عادت ہو جاتی ہے نا کہ بیوی کما کے لائے، پھر اس کی مردانگی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو عادت نہیں رہتی، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کما کے لائے اور پھر وہ اتنی محنت مشقت نہیں کرتا. اور ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ مرد کی کمائی میں برکت ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہو، مجبوری ہو، حالات ایسے ہوں کہ عورت پڑھی لکھی ہے وہ بھی شوہر کے ساتھ مدد کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن روٹین لائف یہ نہیں ہونی چاہیے. یا پھر بعض شعبے ایسے ہیں جس میں عورت کو بھی اگر وہ کمائے تو ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹری ہے، علاج عورتوں کا عورتیں کریں تو اچھا ہے، یا ایجوکیشن ہے نا، بعض شعبوں میں ہمیں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یعنی شوقیہ طور پر اس کو پروموٹ کرنا اتنا پسندیدہ نہیں ہے. تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت کو ملتا ہی ہے ہر حال میں، اور مرد کو خرچ کرنا ہوتا ہے. اور اگر یہ ہوتا کہ مرد ایک نیکی کرے گا تو دو اجر ملیں گے، عورت ایک نیکی کرے گی تو ایک اجر ملے گا، پھر تو تھی افسوس کی بات یا پریشانی کی بات. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ آیات بھی پڑھنی ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا، جو کسبہ، جو کمائی کرے گا، اس کے مطابق وہ اجر پائے گا، مرد ہو یا عورت. اجر کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ کریڈٹ ملتے ہیں اور عورت کو کم ملتے ہیں، تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسری اہم بات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی جائیداد ہے، جیسی بھی جائیداد ہے، منقولہ ہو یا غیر منقولہ، سب کی تقسیم ہونی چاہیے. حتیٰ کہ میت کے جو کپڑے ہیں، جو چوڑیاں اس کے ہاتھ سے اتارے ہیں، جو کچھ بھی ہے، سارے وارثوں میں تقسیم ہوگی. جیسے مثلا کسی بیٹی نے ماں کو انگوٹھی دی، اب جب وہ مر جائے گی نا تو بیٹی یہ نہیں کہے گی کہ انگوٹھی میں نے دی تھی تو یہ میں لے لوں، تحفہ دی تھی، وہ مر جائے گی تو یہ ترکہ بن جائے گا، وراثت میں اس کی تقسیم ہوگی. اسی طرح بیٹا اپنی ماں کو کچھ دے دے، باپ کو کچھ دے دے تحفے میں، وہ ماں باپ مر جاتے ہیں، اب جو پیچھے رہے نا، بے شک بیٹے نے دیا ہے، دوسروں نے نہیں دیا، تقسیم ترکے کے لحاظ سے ہوگی، اور ان لوگوں میں بھی ہوگی جن کو دینے والا پسند ہی نہیں کرتا بے شک. جیسے مثلا اب کسی بچی کی شادی کی، اس کا جہیز ہے، اس کا حق مہر ہے، شادی کے موقع پر اس کو بہت سے تحائف ملے، وہ سب دے دیے ساتھ ہی بیٹی کو، اب بیٹی مر گئی ہے، اب والدین اس کے مال پر، جہیز پر قبضہ نہیں کر سکتے کہ جہیز ہم نے دیا تھا اور ہم اس کو اب سنبھال کے رکھ لیں دوسری بیٹی کی شادی کے لیے. یا جنہوں نے تحفے دیے تھے وہ ہر کوئی اپنا اپنا تحفہ اٹھا لے رشتے داروں میں سے کہ ہم نے دیے تھے، نہیں، اب یہ ترکہ بن گیا، اب ترکے کے لحاظ سے اس کی وارثوں میں تقسیم کی جائے گی، شرن جائز نہیں ہے کہ اس طرح تقسیم کر لی جائے. اسی طرح بیمہ زندگی شرن ناجائز ہے، مرنے کے بعد کمپنی سے ملنے والی رقم ترکے میں شمار نہیں کی جائے گی، کیونکہ بیمہ جوئے کے حکم میں ہے، البتہ میت کی طرف سے ادا کردہ رقم اس کا ترکہ شمار ہوگی، یعنی اس نے خود سے جو رقم دی تھی اس کے ترکے میں شمار ہوگی، اور ورثہ باہم تقسیم کرنے کے اس کو مجاز ہوں گے. لیکن اور جو کمپنی کی طرف سے بیمہ زندگی کے طور پر ملے گا وہ شرن جائز نہیں ہے، اس کو ترکہ میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بیمہ زندگی کرانا جائز نہیں ہے، جوئے کی طرح ہے. اور جان اور جسم تو اللہ کی امانت ہے، جب تک دنیا میں تھے اس کا استعمال کیا، جب چلے گئے تو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی احادیث اور احکامات سے پتہ چلتا ہے اس کے مطابق اس کو زمین میں دفن ہو جانا چاہیے. تو جا یہ کہ مرتے وقت بھی اس کی قیمت لوگوں سے لی جائے تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اسی طرح میت کی جو پینشن ہے یا اس کی زندگی میں حکومت یا کسی ادارے کے ذمے کوئی چیز واجب ہے, اب وہ بھی میت کا ترکہ شمار ہوگی, اور پینشن جو بھی اس کے قواعد ہے اس کے مطابق اس کے ترکے میں شامل ہو کے اس کے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی. اسی طرح میت کی کوئی چیز ہے وہ کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے. اب گروی کیا ہے, آپ نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ کسی کو دے کر اس وہ چیز رکھوا دی, جیسے سونے کے کڑے ہی رکھوا دیے, سونے کا تاج تھا عورت کا وہ اس نے رکھوا دیا, اس رہن رکھوا دی, گروی رکھوا دی, اس کے بدلے اس نے کچھ پیسے لے لیے. اس میں اب کیا کیا جائے گا کہ اگر تو میت نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کو چھڑایا جا سکے, پھر وہ مال دیا جائے گا اور اسے وہ چھڑوایا جائے گا اور وہ ترکے میں شامل ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا یعنی اس کو چھڑاتے نہیں ہیں وارث, تو پھر وہ بھی ترکے میں شامل نہیں ہوگا. یعنی یا اس کے مال میں سے چھڑوا لیا جائے یا وارث اس کو مل کر پیسے ڈال کر چھڑا لے پھر اس کی تقسیم ہو جائے, اگر وہ نہیں چھڑواتے تو پھر ان کی اس میں شامل نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو ناجائز ذریعے سے مال کمایا ہوا ہے وہ بھی ترکے میں شامل نہیں ہوتا, جیسے چوری ہے, ڈاکہ ہے, رشوت ہے, سود کی رقم, یہ سب بھی ترکے میں شامل نہیں ہے. اگر وارث ایسے مال کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو پھر خود عذاب میں برابر شامل ہو جائیں گے, اللہ کی طرف سے جو عذاب ملے گا اس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے. سارے حرام مال کو ترکے میں شامل نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور اہم بات کہ مثلاً مرنے والا یہ وصیت کر جاتا ہے کہ فلاں بیٹا میرا آنکھ ہے یا فلاں بیٹی آنکھ ہے, یعنی اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں, اخبار میں بھی دے دیا, لوگوں کو بھی پتا چل گیا, ولدیت بھی ہٹا دی, سب کچھ دی, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وارث اس کو محروم کر دے, اس کو بھی ترکے میں سے حصہ ملے گا, کیونکہ حصے مقرر کیے ہوئے اللہ کے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے کسی کو ڈال نہیں سکتا اور کسی کو نکال نہیں سکتا. مثلاً بعض لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کسی بچے کو, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں, جس نے بچہ دیا ہوا ہے یا جس نے بچہ لیا ہوا ہے اب وہ باقی وارثوں کو ترکہ سے وہ محروم نہیں کر سکتا. ہاں ون تھرڈ میں سے وہ چاہے تو وصیت کر سکتا ہے, لیکن باقی جتنا بھی اس میت کا جو مال تھا وارثوں میں برابر کا جیسے جیسے حصے آتے ہیں نا اس طرح سے وہ تقسیم ہوگا. اگر کوئی اس سے ہٹ کر کرتا ہے تو اس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا, منہ بولی بہن بنایا تھا, منہ بولا بھائی اور فلاں, تو اس کو وہ تقسیم کرے گا تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اچھا اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ مثلاً میت نے کوئی کہیں قرآن اندازی میں کوئی اپنا نام لکھوایا تھا, کوئی پلاٹ سکیم میں اپنا نام لکھوایا ہوا تھا, اور جب وہ مر گیا تو ساتھ ہی اس کی تقسیم نکل آئی, مطلب قرے میں اس پلاٹ اس عورت کا یا مرد کا جو ہے وہ نکل آیا, تو اب مرنے والے کے نام کا ہے تو یا تو اس نے لکھ دیا ہو, جیسے بعض اوقات لوگ جب اس طرح قرآن اندازی میں نام لکھواتے ہیں کسی بیٹی کا نام بیٹے کا نام, پھر تو وہ اس کا ہوگا. اگر اس نے نہیں لکھوایا اب یہ بھی ترکے میں شامل ہوگا اور اس کی بھی تقسیم کی جائے گی. تو یہ چند ایک باتیں ہیں جس میں ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. اس میں ایک اور خاص چیز پوتے کے بارے میں ہے, بعض لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں اسلام کے قانون وراثت پر کہ پوتے کو اسلام محروم کر دیتا ہے. اس میں حجاب آ جاتا ہے نا, وہ حجب جو میں نے اس کی ٹرمز آپ کو بتائی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اصل میں ڈائریکٹ لنک ختم ہو گیا نا, دادا زندہ ہے اور دادا کی موجودگی میں باپ فوت ہو گیا اور پوتا زندہ ہے, باپ نہیں ہے تو پوتے کو نہیں مل سکتا, بے شک وہ کتنا ہی پوتا پوتیاں بیوہ عورت کتنی ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو, کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہو. پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صحیح دین نہیں ہے کیونکہ اس نے پوتے کو حصہ نہیں دیا, اور وہ کہتے ہیں بلکہ ان کو تو دگنا ملنا چاہیے, اور بعض اوقات لوگ دگنا دے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اسلام میں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. وراثت کی تقسیم حاجت مندی پر یا پھر قصدِ معاش کسی کے پاس نہیں ہے یا کوئی بہت بیچارہ ہے اس پر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ون تھرڈ میں سے وصیت دادا جو ہے وہ کر سکتا ہے, یعنی کوئی بیوہ ہے, کوئی پوتا یتیم ہے, کوئی پوتی یتیم ہے, کوئی متعلقہ ہے لڑکی, مطلب لڑکی کو تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے. تو اصل بات ہے کہ جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے جب زیادہ تر لوگ وراثت کی تقسیم اسلامی قانون کے مطابق نہیں کرتے تو ہم سب اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں, اور ہم سب کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے, اور اپنی اللہ کی ان آیات کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا, 100 شہیدوں کا. تو بیٹیوں کو نہیں دیتے, عورتوں کو نہیں دیتے, کمزوروں کو نہیں دیتے، جن رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ان کو نہیں دیتے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کی ان آیات کو بھی دوسری آیات کی طرح سمجھتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کریں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس علم کی تفصیلات کو جاننے، پہچاننے اور اس کو آگے بڑھائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اب اس علم کی اصل حقیقت سے ناواقفیت ہے اور یہ علم نصف علم ہے۔ تو یہ اتنا اہم علم ہے، اس کی وجہ سے بہت سے جو اصل حصے دار ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور لا علمی کی اور جہالت کی بنا پر لوگ اللہ کی آیات کو کھیل بناتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں، ان کو تماشا کرتے ہیں، اور نسل در نسل وراثت کی تقسیم غلط اصولوں پر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح شعور دے، اور ہمارے جو مرد ہیں خاص طور پر ان کو ان آیات کو زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ عورتیں ویسے بھی کمزور ہیں، اور ویسے بھی مطلب بعض اوقات مرد جو ہے ان کا ہولڈ ہوتا ہے، اور اگر عورتوں کا ہولڈ ہو، مثلاً اگر آپ میں سے کسی نے چاہا اور آپ کو نہیں ملا، اب جب آپ کی باری آئے، مثلاً آپ میں سے کسی کے جب رشتہ دار فوت ہوتے ہیں، مثلاً کسی کا سسر فوت ہو گیا یا ساس فوت ہو گئی، تو جو بھی وراثت ہو اس کو پھر بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہیے، نندے ہیں اور دیور ہیں، جیٹھ ہیں، جو کچھ بھی، اور سارا مال جمع کر کے، مطلب یہ نہیں کہ اب یہ تو لڑکیاں ہیں اور ان کو نہیں دینا، یعنی آپ خود لینے کی کوشش کریں، اور اگر فرض کیا نہیں بھی ملتا، یعنی کوشش کرنی ہے لینے کی، لینے کے بعد بے شک اگر آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں، صدقہ کر دیں، مسجد بنا دیں، کچھ بھی کریں، خود استعمال کریں، جائز چیز ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ دیں، ساتھ ہی اس کو دینا بھی شروع کریں، تاکہ یہ آیات پر ہم عمل کرنا شروع کریں، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔